پیر 18 ستمبر کے سربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی دو نمائندہ جماعتیں فتح اور حماس 10 سال کے تنازع اور تقسیم کے بعد مصالحت کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ تجزیہ کار نے کہا،
جو نئی چیز اس وقت وہ یہ ہے کہ رشیا نے اس وقت اسرائیل کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے اس سارے پروسیس کے اندر۔
یہ تمام تفصیل ذرا دیر بعد، سربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ فلسطینی تنظیم حماس اور اس کی حریف جماعت فتح کے درمیان مصر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں مصالحتی معاہدہ طے پا گیا ہے، تفصیلات جانیے عابد حسین سے۔
مصر کے شہر قاہرہ میں دونوں جماعتوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت فلسطینی تنظیم حماس غزہ کا کنٹرول غرب اردن میں قائم فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ حماس اور فتح کے درمیان یہ معاہدہ مصر کے سفارتی کوشش کے نتیجے میں طے پایا ہے۔ مصر میں فتح کے وفد کے سربراہ عزام الاحمد نے کہا کہ حماس کے اس قدم سے فلسطین میں سیاسی اتحاد مضبوط ہوگا۔ حماس نے سن 2006 کے انتخابات میں آخری بار کامیابی حاصل کی تھی، لیکن صدر محمود عباس نے حماس کے وزیر اعظم کو 2007 کی جھڑپوں کے بعد برطرف کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے غزہ پر حماس کا کنٹرول رہا ہے، جبکہ فتح کے مغربی کنارے کے ان حصوں پر حکومت ہے جو اسرائیلی کنٹرول میں نہیں ہے۔
اس خبر کی مزید تفصیلات آگے چل کر سربین میں سنیے گا۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے نااہل قرار دیے جانے والے وزیر اعظم یا نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 120 کے انتخاب میں کاغذات نامزدگی کے خلاف دائر کی گئی اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار فیصل میر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ بھی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طرح ہی ہے، جس میں اقامہ ظاہر نہ کرنے پر انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس کے معاملے میں تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر سابق وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا۔ بینچ میں موجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار سے کہا کہ وہ ثبوت کی بنا پر ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ بیگم کلثوم نواز نے اپنے احساس سے چھپائے ہیں، کیونکہ عدالت قانونی نکات سے زیادہ مستند ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتی ہے۔
دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک عام شہری کی جانب سے عدلیہ مخالف تقاریر کرنے پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی خصوصی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ اور افرادی قوت میں اضافے کے باوجود اقوام متحدہ اپنی صلاحیتیں مکمل طور پر بروئے کار نہیں لا سکا ہے، اور اب ضروری ہے کہ اقوام متحدہ بیوروکریسی پر انحصار کم کر دے۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی ایک ملک کے بجائے دیگر رکن ممالک پر بھی مالی بوجھ ڈالا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر زور ڈالتے ہیں کہ وہ ضرورت مندانہ اقدامات کرے اور معمول کے رویے اور ماضی کے اس طریقہ کار کو تبدیل کریں جو اب کارآمد نہیں رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے حکام کی جانب سے پناہ کی تلاش میں میانمار سے آنے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں پر عائد کی جانے والی پابندیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش پولیس کے سربراہ شاہد الحق کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں بنگلہ دیش میں داخل ہونے والے روہنگیا افراد کو حکومت کی جانب سے کاکس بازار میں قائم کیے جانے والے 2 کیمپوں سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس چیف نے کہا کہ 200 روہنگیا افراد کو بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے گرفتار کر کے کاکس بازار واپس بھیجا جا چکا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ ان کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ملک میں موجود روہنگیا مسلمان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تفصیلات جانیے عبداللہ فاروقی سے۔
انڈیا کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں یہ پناہ گزین انڈیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جانے والی دستاویز میں حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجنٹس کا ایک نیٹ ورک انڈیا میں کام کر رہا ہے جو منظم طریقے سے روہنگیا افراد کو ملک میں داخل کر رہا ہے۔ انڈیا کی حکومت کی جانب سے یہ الزامات 40,000 روہنگیا مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر ایک اپیل کی سماعت کے موقع پر لگائے گئے ہیں۔ ان میں وہ پناہ گزین بھی شامل ہیں جو اقوام متحدہ کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور گزشتہ دہائی میں میانمار سے پناہ کی تلاش میں انڈیا میں آئے ہیں۔
ترکی میں آج کے دن اسکولوں میں کلاسز کا آغاز نئے نصاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نصاب کو ملک کی سیکولر روایت کے برعکس قرار دیا جا رہا ہے اور مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ رجب طیب اردوان کی جماعت AK پارٹی کی جانب سے تیار کیے جانے والے نصاب میں سے ڈارون کا نظریہ ارتقاء یہ کہہ کر نکال دیا گیا ہے کہ طالب علموں کے لیے اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، جبکہ جہاد کا تصور مذہب کی محبت میں کی جانے والی جنگ کے طور پر تدریسی کتابوں میں متعارف کروایا گیا۔ گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نیا نصاب غیر سائنسی اور جنسی تعصب پر مبنی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ کیریبین میں بننے والا نیا سمندری طوفان ماریا مشرقی کیریبین میں ڈومینیکا جزیرے کی جانب بڑھ رہا ہے اور آج کسی وقت اس علاقے سے ٹکرائے گا۔ رواں ماہ اس علاقے کو متاثر کرنے والا یہ دوسرا طوفان ہے، اس سے قبل ارما کیریبین جزائر میں تباہی مچا چکا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور اس کا تجزیہ آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے سیربین کا ایک اور بڑا موضوع۔ مشرق وسطی میں غزہ کے علاقے میں قائم حماس کی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ حماس اور غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی کی نمائندہ تنظیم میں مصر کی کوششوں سے ایک مصالحتی فارمولہ طے پایا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی میں آج سے 10 سال پہلے اس وقت تقسیم ہو گئی تھی جب انتخابات جیتنے کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس حماس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے، جس کے بعد حماس نے غزہ پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور عباس کی الفتح تنظیم نے غرب اردن میں اپنی الگ حکومت بنا لی تھی۔ اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔
حماس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ حماس اور فتح کے درمیان ایک ریکنسیلیشن سمجھوتا ہوا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مصر کے مصالحت میں یہ سمجھوتا ہوا ہے اور اس کے تحت حماس جو ہے اب پیرلل ایڈمنسٹریشن جو چلا رہا تھا غزہ میں وہ اس کو ختم کرے گا، اور اس نے دعوت دیا ہے فلسطینی انتظامیہ کے وزیروں کو کہ وہ آ کر کے وہاں پر کام سنبھالے اور غزہ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سنبھالے۔
تو ہرندی جی، یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا انتخابات کا اعلان کیا ہے حماس نے؟
حماس نے کہا ہے کہ جب ایک بار فلسطینی انتظامیہ کنٹرول لے لیتا ہے غزہ کا تو اس کے بعد وہاں پر انتخابات کی بھی تیاریاں کی جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ حماس جو ہے تنظیم کے رہنماؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایسی امید رکھتے ہیں کہ اس کے بعد، اس سمجھوتے کے بعد، فلسطینی انتظامیہ یا پھر جو پی ایل او ہے محمود عباس کے قیادت میں، اس میں حماس کے بھی لوگوں کو جگہ ملے گی، انہیں بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا جو معاہدہ ہوا ہے اسے اس پر تعمیل کیا جائے گا، اور جو ہے وہ دونوں جو تنظیم ہیں جن کے درمیان اتنے سارے جو اختلافات تھے اس کو ختم کرتے ہوئے اور فلسطینی یونٹی کی بات کی جا رہی ہے۔
ہرندر مشرا، یہ بتائیں کہ حماس میں اور فلسطینی انتظامیہ کے درمیان اتنے اختلافات تھے اور کافی دونوں کے درمیان جو ہے وہ تلخی تھی، تو ایسا آخر کیا ہوا جو حماس نے اس طرح کا اعلان کیا ہے؟
دیکھیں، اگر زمینی جو حقیقت ہے اس پر نظر ڈالیں غزہ میں، تو انسانی سطح پر وہاں پر کافی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو۔ وہاں پر بجلی نہیں ہے، وہاں پر پانی کو لے کر کے کافی لوگوں کو مصیبت ہے۔ وہاں پر جو جنگ ہوا، جنگ میں زیادہ تر جو مکان ہیں وہ اس کو تباہ کر دیا اسرائیل نے، اسرائیلی حملوں میں وہ تباہ ہو گئے، تو لوگوں کو رہنے کے لیے ٹھیک سے جگہ نہیں ہے۔ تو نہ بھوجن، نہ بجلی، نہ پانی اور نہ ہی مکان، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس کی پوری وہاں پر کمی ہے۔ لیکن اس سب سے زیادہ بڑی جو چوٹ لگی ہے وہاں پر حماس کو، اور حماس کے انڈر میں جو حماس کی قیادت میں جو انتظامیہ وہاں پر ابھی ہے ایکٹیو، وہ ہے کہ فتح نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطینی انتظامیہ حماس کے انڈر میں وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں غزہ کے ایڈمنسٹریشن میں، انہیں تنخواہ نہیں دے گی۔ تنخواہ کے علاوہ سب سے بڑی اور ایک جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ محمود عباس نے یہ کہا کہ بجلی کا جو بل ابھی تک چکایا جا رہا تھا فلسطینی انتظامیہ کے طرف سے وہاں پر، جو کہ اسرائیل جو سپلائی کرتا ہے اس کا، اس پر وہ روک لگا دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے بالکل وہاں ایسا ایسا ماحول بن گیا جیسے کہ غزہ جو ہے وہ بالکل گھٹن کا شکار ہو گیا, اور اس کا کافی بڑا دباؤ ان پر پڑا, اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا جو اسٹینڈ ہے وہ سافن اپ ہوا ہے, وہ پہلے سے نرم پڑے.
اچھا یہ بتائیں کہ اس تمام معاملے کو, یہ جو اتفاق ہوا ہے, جو الیکشنز ہوں گے, ان سب کو اسرائیل کس اینگل سے دیکھ رہا ہے؟
اسرائیل جو ہے اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو تین جو ان کی طرف سے مطالبات قرار کر رہا ہے, اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, نہیں وہ جتنے پرانے جو معاہدے ہوئے ہیں بین الاقوامی برادری کے مصالحت میں اسے بھی وہ منظور نہیں کر رہا ہے, اور نہیں وہ پناہ گزینوں کے مسئلے پر کسی طرح کا کوئی جو ہے سمجھوتا ہو پا رہا ہے. جب تک یہ تین جو اہم مسائل ہیں ان پر کسی طرح کا حماس جو ہے وہ نرمی نہیں دکھاتا ہے, تب تک اسرائیل جو ہے وہ اس کا رخ حماس کی طرف اسی طرح کا رہے گا, اسے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھے گا.
تو یہ جو یونٹی کا اعلان ہوا ہے ایک طرح سے ان فریقوں میں, تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونٹی کس حد تک آگے جائے گی, کتنا کام کرے گی, کتنی دیر پا ہے؟
دیکھیے ابھی تک تو ماحول جو ہے وہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا. فلسطین انتظامیہ کا جتنے رہنما ہیں وہ غزہ ایک بار نہیں ابھی تک جا پائے, غزہ کے اندر جو فتح کے جتنے بھی کارکن تھے وہ کھل کر کے سامنے نہیں آ پاتے تھے. فتح کی طرف سے ایک کسی طرح کی کوئی میٹنگ تک کبھی نہیں بلائی گئی جب سے غزہ پر حماس کا کنٹرول ہے. تو حماس کا ایک طرح کا کافی حماس کا ڈر رہا ہے فتح کے جو کارکن ہیں ان میں, اور وہیں جہاں تک غرب اردن کا سوال ہے تو حماس کے بھی جتنے بھی لوگ رہے ہیں, کیونکہ حماس میں انتخابات میں بہت بڑی جیت حاصل کی تھی اگر آپ یاد کریں 1996 میں, تو وہاں حماس کی موجودگی تو ظاہر ہے کہ ہے, غرب اردن میں بھی ہے, مشرق یروشلم میں بھی ہے, لیکن فتح کی جو قیادت میں وہاں پر فلسطینی انتظامیہ ہے اس کے ڈر سے نہ وہ حماس کے کارکن وہاں سامنے نہیں آ پا رہے تھے. تو کافی خون خرابہ ہوا ہے, کافی جو ہے اختلافات جو ہیں وہ مزید ہیں دونوں فریق کے درمیان, اور ابھی یہ جو گھاؤ ہے, یہ جو زخم ہے, اس کو بھرنے میں کافی وقت لگے گا.
یہ تھے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا. حماس اور الفتح کے درمیان یہ معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے اور اس کا کیا مستقبل ہوگا, یہ جاننے کے لیے میں نے اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز سواس کے فلسطینی اسٹڈیز سے وابستہ محقق طارق سلیمان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا اسے ایک نئی شروعات کہا جائے یا یہ معاہدہ ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے؟
اصل میں پچھلے 10 سال سے اسپیشلی مصر کے شہر کائرو میں مصر کے زیر نگرانی ان کے کافی معاہدے ہوئے, کافی ان کے درمیان ریکنسیلیشن کی کوششیں ہوئیں, لیکن کوئی بھی بر نہ لا سکی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینہ پہلے ان کا ایک ایگریمنٹ کروایا ہے پریزیڈنٹ سیسی نے, ایجپٹ نے, حماس کے اور دہلان کے درمیان. دہلان جو کہ رائیول ہے محمود عباس کا, اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا جس کو یو اے ای نے ملینز آف ڈالرز دیے کہ آپ ڈے ٹو ڈے رننگ جو جس کمیٹی کو ابھی انہوں نے توڑا ہے, ڈیزالو کی ہے, اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے دہلان اور یہ رنوکی, اور وہ پیسے دے بھی دیے گئے اور ان کا جو ہے نا سارا اسٹرکچر چلنا شروع ہو گیا تھا. اب اس مرتبہ جو ڈفرینٹ ہے باقی چیزوں کی بہ نسبت وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ بظاہر تو اسی طریقے سے اسی میکینزم سے آ رہا ہے یہ ایجپٹ کے حوالے سے, لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے رشیا کا رول. پچھلے 9 مہینے سے رشیا انوالو ہے ان حماس اور محمود عباس کو ساتھ لانے میں. 15 جنوری کو ان کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ ماسکو میں ہوئی تھی. ابھی جو رشیا کے فورن منسٹر ہیں سرگئی لاوروف, انہوں نے ریاض سے لاسٹ ویک یہ کہا تھا کہ ہم حماس اور فتح کے درمیان ریکنسیلیشن کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا. اس کے چند دن کے فوراً بعد انہوں نے حماس نے اعلان کر دیا. تو یہ ایک ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اس کی ڈفرینٹ ٹریجیکٹری دکھا رہی ہے.
طارق صاحب یہ بتائیں کہ حماس اور فتح کا جو انتقال اقتدار پر 10 سال پہلے تنازع ہوا تھا, اس تنازع میں کتنا نقصان ہوا ہے سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر؟
آپ یہ دیکھیں جناب کہ سب سے پہلے تو ان کی جو قومی موومنٹ ہے فلسطینیوں کی, جو کاز ہے آکیوپیشن کے خلاف, وہ شدید طور پہ ڈیمیج ہوئی,
اور اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ لوگ آپس میں اسرائیل اور فتح کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی تو اسرائیلی پرائم منسٹر نتنیاہو نے کہا کہ آپ لوگ تو آپس میں اتفاق نہیں رکھتے تو ہم سے کیا آپ بات کر سکتے ہیں، پہلے آپ خود تو اپنے درمیان کوئی یونٹی پیدا کر لیں۔ اور جب انہوں نے 2014 میں یونٹی کسی حد تک پیدا کر لی، نیگوشیٹ ہو گئی ان کی باتیں اور یونٹی گورنمنٹ تشکیل دی جا رہی تھی، اس وقت نتنیاہو نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے حماس، تو ہم اس کو حکومت، یہ اب آپ کے ساتھ حکومت میں ہے تو اب ہم پیس نیگوشیشنز نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ اور جو نئی چیز اس وقت میں، جس کا بھی میں نے اشارہ کیا ہے جس طرف، کہ نئی چیز وہ یہ ہے کہ رشیا نے اس وقت اسرائیل کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے اس سارے پروسیس کے اندر۔ اس مرتبہ آپ کو اسرائیل کے اندر سے وہ اپوزیشن یا وہ اس کے خلاف کیمپین نظر نہیں آتی اس ریکنسیلیشن کے خلاف جو اب تک وہ چلاتا رہا ہے۔
تو پھر یہ بتائیں کہ حماس کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
حماس نے کئی وجوہات سے، ایک تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ حماس ریسنٹلی بلکہ پچھلے 10 سال سے بتدریج غزہ کی سیاسی اور معاشی حالت بدتر سے بدتر ہوتی رہی ہے، اور یہ حماس جو ہے وہ تقریباً 10 عدد جنگیں لڑ چکا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ حماس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو پہلے دمشق سے نکلنا پڑا، جارڈن سے نکلنا پڑا، اب سعودی عربیہ اور قطر کی جنگ کے اندر ان کو قطر سے نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ اس سارے پروسیس کے اندر ان کا جو ایک پروکسی کا رول رہا ہے وہ بھی اتنا ڈیگریڈ ہو گیا ہے کہ ان کے لیے اب فائنینسز اکٹھے کرنے مشکل ہو گئے۔ یہ ایران کے ساتھ اس سارے سلسلے میں بہت قریب گئے، اور یہ رشیا کا سارا پروسیس جو ہے اس کے اندر وہ ایک رول کارو کرنا ہے اپنے لیے، جس کے اندر ایران کا مڈل ایسٹ کے اندر رول کم کیا جا سکے اور اس سے ان کو حماس کو دور کرنا ہے۔ اب حماس کے پاس ان سارے پروسیس میں ریسنٹلی قطر سے نکلنے کے بعد، اپنے آپ کو اخوان المسلمین سے علیحدہ کرنے کے بعد، مصر کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں، ان لوگوں کو جو ابھی تک نقصان ہوا ہے، ایک رفا کراسنگ کو یہ کھلا نہیں سکے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے بعد، تو اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں آپٹیمم رول نہیں مل سکتا، ہم میکسیمل ڈیمانڈز نہیں کر سکتے، ہمیں صرف ایگزسٹ کرنا ہے سیاسی طور پر، اگر ہمیں ریکگنیشن مل جاتی ہے اس سارے پروسیس میں تو یہ ان کی اچیومنٹ ہوگی۔
یہ تھے فلسطینی امور کے ماہر طارق سلیمان۔ مشرق وسطی سے اب چلتے ہیں بھارت، جہاں مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ برما کے روہنگیا پناہ گزین انڈیا کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ حکومت پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ حکومت نے ملک میں پناہ گزین ہزاروں روہنگیا باشندوں کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دیا ہے اور انہیں ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعض روہنگیا پناہ گزینوں نے حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
حکومت نے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے ایک بیان حلفی میں بتایا ہے کہ اسے خفیہ ایجنسیوں سے معلوم ہوا ہے کہ بعض روہنگیا پناہ گزین پاکستان کی دہشت گرد تنظیموں اور وہاں کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے رابطے میں ہیں، جس کے سبب وہ ملک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ شدت پسند روہنگیا دلی، حیدرآباد، میوات اور جموں میں سرگرم ہیں۔ حکومت کے مطابق ان شدت پسند روہنگیا مسلمانوں سے ملک کے بدھسٹ شہریوں پر حملے کیے جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ بیان حلفی میں مزید کہا گیا ہے کہ روہنگیا باشندوں کو غیر قانونی طریقے سے ملک میں لانے کے لیے برما، بنگال اور تریپورہ میں منظم گروہ کام کر رہے ہیں۔ برما میں روہنگیا باشندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے درمیان انڈیا کی حکومت نے چند ہفتے قبل اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک بدر کر رہی ہے۔ حکومت کے فیصلے کو دو پناہ گزینوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ پناہ گزینوں کے وکیل پرشانت بھوشن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حکومت نے قومی سلامتی کے خطرے کا ذکر کیا ہے لیکن عدالت میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا۔
دیر از اے پروویژن دیٹ اف اینی بڈی از ریزنیبلی سسپیکٹڈ آف بینگ اے ملٹنٹ اور انگیجڈ۔
پرشانت بھوشن کہہ رہے تھے کہ پناہ گزینوں کے کنونشن کے مطابق بھی اگر کسی پناہ گزین پر ملٹنٹ ہونے یا دہشت گردی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہو تو ایسے شخص سے کنونشن کے تحت حاصل تحفظ واپس لے لیا جاتا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ کسی رپورٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بعض دہشت گرد تنظیمیں انہیں انتہا پسندی کی طرف لے جا رہی ہیں، ان پناہ گزینوں کو ان کے انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھے وکیل پرشانت بھوشن کے الفاظ۔ پناہ گزینوں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ وہ برما میں بے پناہ مظالم، تشدد اور تفریق سے جان بچا کر کسی طرح یہاں پہنچے ہیں، اور انہیں ملک بدر کیے جانے سے حقوق انسانی کے بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدالت عظمیٰ میں روہنگیا پناہ گزینوں کی نمائندگی فالی ناریمن، کپل سبل، راجیو دھون، پرشانت بھوشن، اشونی کمار اور کالن گونزالس جیسے چوٹی کے وکلا کر رہے ہیں۔ حکومت نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ ملبدری کے اس معاملے کو حکومت پر چھوڑ دیا جائے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا،
ایفیڈیوٹ کے بارے میں آپ سب کو جانکاری ہے، اب جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ کورٹ کے دوارا فیصلہ ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کورٹ کے فیصلے کی پرتیکشا کرنی چاہیے۔
بیشتر روہنگیا پناہ گزین برما میں 2012 کی شورش کے بعد انڈیا آئے۔ حکومت نے اگست کے اوائل میں پارلیمنٹ میں بتایا تھا کہ ملک میں کم از کم 14,000 روہنگیا پناہ گزینوں کے نام اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے میں درج ہیں۔ حکومت نے عدالت عظمیٰ میں جو بیان حلفی داخل کیا ہے اس میں ان پناہ گزینوں کی تعداد تقریباً 40,000 بتائی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سبھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور انہیں ملک سے نکالا جائے گا۔ قانونی طور پر وہ دنیا کے کسی ملک کے شہری نہیں ہیں، برما انہیں اپنا شہری نہیں مانتا۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان پناہ گزینوں کو جبرن ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ ہفتے جنیوا میں اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل میں ادارے کے سربراہ نے برما کی صورتحال پر بحث کے دوران روہنگیا کو ملک بدر کرنے کے انڈیا کے فیصلے کی سخت مذمت کی تھی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انڈیا اپنی انسانی ذمہ داریوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے نکتہ چینی کیے جانے کے بعد گزشتہ دنوں ملک کے حکومت کے سرپرستی والے حقوق انسانی کے قومی کمیشن نے بھی روہنگیا پناہ گزینوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ حکومت کے ملک بدری کے فیصلے کی مخالفت کرے گا۔ روہنگیا پناہ گزین دلی، جموں، جے پور، میوات اور حیدرآباد میں چھوٹی چھوٹی کچی بستیوں میں مقیم ہیں۔ انہیں کسی ادارے کی جانب سے کوئی مالی اعانت نہیں ملتی۔ بیشتر لوگ محنت مزدوری اور چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ ان کیمپوں میں ان کی زندگی انتہائی مشکلوں سے گزر رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ روہنگیا ملک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں، لیکن دہشت گردی میں ملوث ہونے یا ان کے انتہا پسندی کی طرف مائل ہونے کی کوئی رپورٹ ابھی تک درج نہیں ہوئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بھارت کی مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزین انڈیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کے مطابق روہنگیا پناہ گزین پاکستان کی دہشت گرد تنظیموں اور خفیہ ایجنسی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ادھر امریکہ کی ریاست میزوری کے شہر سینٹ لوئس میں ایک سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کے معاملے کو عدالت معاملے میں ایک سفید فام پولیس والے کو عدالت سے بری کیے جانے کے بعد تیسری رات بھی مظاہرے جاری رہے، جس کے دوران تشدد کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 80 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
میزوری ریاست کے سینٹ لوئس شہر میں اتوار کو لگاتار تیسری رات بھی مظاہرے جاری رہے، جس کے دوران 1,000 سے زیادہ مظاہرین نعرے بازی کرتے رہے۔ اور پچھلی دو راتوں کی طرح اتوار کی رات کو بھی مظاہروں کے دوران تشدد کے واقعات بھی ہوئے۔ ایک سیاہ فام نوجوان کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے معاملے میں سفید فام پولیس والے کو عدالت میں بری کیے جانے سے ناراض مظاہرین کو قابو میں کرنے کے لیے رائٹ پولیس نے پیپر سپرے کیا اور گرفتاریاں بھی کیں۔ اب تک پولیس نے منتشر ہونے کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تشدد کرنے کے الزامات میں 80 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ سینٹ لوئس شہر کے پولیس چیف لارنس اوٹول نے گرفتاریوں کے بارے میں کہا، سینٹ لوئس کے پولیس چیف کہہ رہے تھے کہ ہم حالات پر قابو پا چکے ہیں، یہ ہمارا شہر ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور جو لوگ تشدد کر رہے ہیں، لوٹ پاٹ کر رہے ہیں، ان سے قانون سختی سے نمٹے گا۔ پولیس چیف کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے پولیس پر بھی حملے کیے اور ان پر پتھر اور بوتلیں پھینکی۔ پولیس نے کچھ ہتھیار بھی ضبط کیے ہیں، جن میں پستولیں اور کچھ کیمیائی مواد سے بھری بوتلیں بھی شامل ہیں۔ تشدد کے دوران کئی دکانوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ جمعے کے روز پولیس کے ایک سفید فارم افسر جیسن سٹاکلی کو عدالت نے سن 2011 کے ایک معاملے میں بری کر دیا تھا۔ پولیس افسر پر ایک 24 سالہ سیاہ فام نوجوان اینتھنی لامار سمتھ کو گولی مار کے ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ جمعے کو فیصلے کے بعد سے ہی مظاہرے شروع ہو گئے تھے. شہر کے میئر لیڈا کروسن نے کہا کہ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد سے زیادہ تر مظاہرین دن میں پرامن احتجاج کرتے ہیں, لیکن رات میں کچھ شر پسند عناصر تشدد کرتے ہیں. یاد رہے سن 2014 میں سینٹ لوئس شہر کے فرگسن علاقے میں ایک سیاہ فام نوجوان کے سفید فام پولیس والے کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے کے بعد بھی دنگے بھڑک اٹھے تھے, جن میں کئی لوگ ہلاک ہوئے تھے اور املاک کو بھی نقصان پہنچا تھا.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی. ادھر بلوچستان کے شہر چمن میں بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص کے ہلاک اور 10 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے سابق رکن اور ایورٹن کے اسٹرائکر وین رونی آج اسٹاک پورٹ مجسٹریٹ کورٹ میں پیش ہوئے, اپنے جرم کا اعتراف کیا اور فینس کے سامنے معذرت کی ہے. جرم کا اعتراف کرنے پر عدالت نے ان پر آئندہ 2 سال تک ڈرائیونگ کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. رونی نے عدالت میں تسلیم کیا کہ وہ واقعی مقرر حد سے زیادہ مقدار میں شراب پی کر تیز رفتار کے ساتھ گاڑی چلا رہے تھے. اس جرم میں پولیس نے انہیں 1 ستمبر کو حراست میں لیا اور بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا تھا. ہاکی ایشیا کپ کا انعقاد آئندہ ماہ کی 11 تاریخ سے ڈھاکہ میں ہو رہا ہے. پاکستانی ہاکی ٹیم کے ایشیا کپ میں انتخاب کے لیے 2 روزہ ٹرائلز کل سے کراچی میں شروع ہو رہے ہیں. ایشیا کپ کے لیے ٹیم کا اعلان اس مہینے کی 21 تاریخ کو کیا جائے گا. برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن سول اوپن کے پہلے ہی راؤنڈ میں اسپین کی سارا سورائبل سٹورمو کے ہاتھوں 6-3 6-0 اور 6-1 سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. انڈین کپتان وراٹ کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں 26 رنز کی جیت پر ہاردک پانڈیا کی تعریف کی, جن کی کارکردگی نے میچ کا رخ بدل دیا. ہاردک پانڈیا نے 66 گیندوں پر 88 رنز سکور کیے, جو ان کے ون ڈے کیریئر کا بہترین سکور ہے. دوسری جانب آسٹریلوی کپتان سٹیو سمتھ نے اپنے کھلاڑیوں کو خبردار کیا ہے کہ دوسرے ون ڈے میں وہ انڈیا کے بالنگ اٹیک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے سابق کرکٹر چمارا سلوا پر میچ فکسنگ میں ملوث پائے جانے کے بعد کرکٹ سے متعلق ہر قسم کی سرگرمی میں حصہ لینے پر 2 سال کی پابندی عائد کی ہے. فارمولا 1 کار ریس کی ٹیم ریڈ بل کے ڈرائیور میکس ورسٹیپن نے سنگاپور گراں پری کے دوران پہلی ہی لیپ میں 3 کاروں کی آپس میں ٹکر کا ذمہ دار فراری ریسر سیباسٹین ویٹل کو قرار دیا ہے. کاروں کے ٹکرانے کا فائدہ مرسیڈیز ریسر لوئس ہیملٹن کو ہوا اور انہوں نے 28 پوائنٹس کی برتری حاصل کر لی.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئی تھی سبا ناز. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. نواز شریف کے خلاف اس مقدمے کے سیاسی محرکات کیا ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے نواز شریف اور ان کے وکلاء کا کیا دفاع ہو سکتا ہے, اس پر ہم نظر ڈالیں گے سیربین کے اگلے حصے میں. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی.
فلسطینی تنظیم حماس فتح کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بم کے ایک دھماکے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکی صدر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی کارکردگی بہترین نہ ہونے کی وجہ بیوروکریسی اور بد انتظامی ہیں, جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ اس ضمن میں پہلے ہی ضروری اقدامات کر رہا ہے. فرانس نے متنبہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا خاتمہ مشرق وسطی میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا سبب بنے گا۔ بنگلہ دیش کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ سرکاری کیمپوں سے باہر مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ادھر انڈیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزین ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے نااہل قرار دیے جانے والے وزیراعظم کی اہلیہ کلثوم نواز کی قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے انتخابات میں کاغذات نامزدگی کے خلاف دائر کی گئی اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے اس مقدمے کے سیاسی محرکات کیا ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ان کے وکلاء کا کیا دفاع ہو سکتا ہے، اس موضوع کے اور سیاسی اور قانونی پہلوؤں پر ہم بات کریں گے، لیکن آئیے پہلے سنتے ہیں تفصیلات اسلام آباد سے شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست مخدوم نیاز انقلابی نامی شخص نے دائر کی ہے۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 25 اگست کو لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کے دوران نااہل قرار دیے گئے وزیر اعظم نواز شریف نے پناہ مالک سے متعلق عدالتی فیصلے کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ججز کے بارے میں بھی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریر میں اعلیٰ عدلیہ کی توہین کی گئی ہے جسے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست گزار کے ابتدائی دلائل کے بعد اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ اس درخواست پر مزید عدالتی کارروائی 1 اکتوبر کو ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، تاہم عدالت نے ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ دوسری طرف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نااہل قرار دیے گئے وزیراعظم کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواستیں خارج کر دیں۔ یہ درخواستیں پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر اور پاکستان عوامی تحریک کے اشتیاق احمد ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کی گئی تھیں۔ سماعت کے دوران درخواست گزار فیصل میر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کلثوم نواز نے نہ صرف اثاثے چھپائے ہیں بلکہ اپنا اقامہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بھی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی طرح کا ہی ہے، جس میں اقامہ ظاہر نہ کرنے پر انہیں نااہل قرار دیا گیا، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے معاملے میں تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر سابق وزیراعظم کو نااہل قرار دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 17 ستمبر کو اس حلقے میں ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں جن کا غیر سرکاری نتیجہ بھی آ چکا ہے، لہٰذا جمہوریت کے لیے بہتر ہے کہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ عدالت نے فیصل میر کی درخواست کو خارج کر دیا، جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے امیدوار نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ واضح رہے کہ 17 ستمبر کو قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار کلثوم نواز نے کامیابی حاصل کی ہے۔ الیکشن کمیشن باضابطہ طور پر ان انتخابات کے نتائج کا نوٹیفیکیشن کل جاری کرے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے میں نے سپریم کورٹ کے سابق جج اور ماہر قانون جسٹس طارق محمود سے بات کی اور پوچھا ہے کہ اس وقت پاکستان میں توہین عدالت سے متعلق قانون کی کیا صورتحال ہے۔
پہلے تو ایک 1976 کا قانون ہوتا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور اس وقت جو قانون ہے وہ 2003 میں ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا، اور وہ قانون اس وقت فیلڈ میں ہے اور اسی کے تحت جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے بائی دا پیسیج آف ٹائم پاکستان میں یہ عدالتوں کے بارے میں روز کی جو کاروائی جو ہے اور روزانہ ٹاک شو اور منٹ منٹ جو ہے وہ جو ہے بریکنگ نیوز اور ٹکر جو ہے یہ کوئی اس قسم کا معاملہ چلنا شروع ہوا کہ ایک طرف تو کاروائی عدالت کے اندر ہوتی تھی، پھر 11 بجے کا وقفہ ہوگا تو پھر باہر آ کے پھر جو ہے دونوں پارٹیاں جو ہے وہ ایک لمبی تقریر کریں گے، پھر 1:30 بجے پروسیڈنگ ختم ہوگی، پھر آ کے پھر شام کو 4 بجے سے رات 12 بجے کا ٹاک شو ہو جائے گا، اور پھر جلسے اور ہر قسم کی، یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک تو لوگوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، لیکن دوسری طرف عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ مثال کے طور پر کل جو الیکشن ہوا ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ اور بڑی بدقسمت بات یہ تھی کہ چلیں اگر نون والے تو یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں غلط نکالا گیا ہے تو آپ جو ہے ہمیں اس لیے ووٹ دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہوا، لیکن حیران کن بات یہ ہے
کہ عمران خان صاحب تو کھلے لفظوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے حق میں ووٹ دینا ہے یا جو ہے نواز شریف والوں کا. تو گزارش یہ جب اس قسم کی ایک میں کہتا ہوں جہلیت کا ایک سارا سسٹم چل پڑے گا تو یہ کبھی کبھی تو مجھے قانون جو ہے وہ بے بس بھی نظر آتا ہے اور عدالتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں.
اچھا یہ بتائیں کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہوگا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے میں بھی؟ کیا ایسا مقدمہ پہلے کبھی ہوا ہے اس طرح کے وزیر اعظم کے خلاف؟
نہیں بی بی جی, ہوتے تو ہیں. مثال کے طور پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو نکالا گیا تو بنیادی طور پر تو توہین عدالت کے کیس میں نکالا گیا نا.
جی
آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ جو سوئٹزرلینڈ کی عدالت کو گورنمنٹ آف پاکستان لیٹر لکھے, اور گیلانی صاحب نے جو ہے اس لیٹر کو لکھنے سے انکار کر دیا تھا. اس کی جو بھی ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی تو اس پر انہوں کو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ میں ان کے خلاف انیشیٹ ہوئی کہ آپ نے عدالت کے حکم کی عدولی کی ہے, اور اس پر آپ کو یاد ہے کہ ان کو 15-20 سیکنڈ کی سزا بھی ہوئی تھی, لیکن وہ آرٹیکل 63 جو ہے جو آئین کا ہے اس کے تحت چونکہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ سزا ہوئی تھی تو ان کی وزارت عظمیٰ جو گئی وہ صرف اسی وجہ سے گئی تھی کہ ان کو سزا ہوئی تھی 15 سیکنڈ کی یا 30 سیکنڈ کی, کیونکہ حکم یہ تھا کہ ان کو سزا ہوئی تھی پن رائزنگ آف دا کورٹ, اور ظاہر عدالت نے آرڈر سنایا اور اس کے بعد عدالت اٹھ کے چلی گئی. تو اسی بنا پر ان کی وزارت عظمیٰ گئی تھی. تو کیسز تو ہیں لیکن بہت ہی کم اور شاذ و نادر, یعنی کہ جتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ جب سے یہ پروسیڈنگ پاناما کی چلی ہے اور دوسرے بہت سے کیسز جب چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں اور جس طریقے سے کمنٹری نشر ہو رہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر دیکھا جائے تو سارے ہی کنٹینٹ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عدالتوں نے بھی شاید جو ہے اس کا نوٹس نہیں لیا یا اوائڈ کیا, لیکن اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ اب جلسوں میں, اور ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق جس کے دل میں جو منہ میں آتا ہے وہ بات کہہ دیتا ہے.
طارق محمود صاحب یہ بتائیں کہ اب نواز شریف اور ان کے وکلاء کا دفاع کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بی یہ دفاع کے بارے میں تو یہ کہنا جو ہے نا ذرا قبل از وقت ہے, کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ جو ان کا مین ایلیگیشن کیا ہے, اور پھر دوسری بات ہے کہ ڈیفنس کیا ہے. تو میں نے جو عرض کیا نا کہ یہ ایک معاملہ ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کنٹیمپٹ کیسز جو ہے وہ نواز شریف کے لیے شاید اگر حالات کے مطابق دیکھا جائے تو شاید تو اتنی اہمیت ان کی نہ ہو, اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ سیریس معاملات جو ہیں وہ جو نیب میں ان کے ہیں اور بہت سے کیسز جو ہیں اب کھل گئے ہیں اور ان پر نوٹس جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ پریشانی کی وہ بات ہوگی. اس لیے کہ کنٹیمپٹ میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کو نوٹس آ ہی جاتا ہے, فی الحال تو شاید نوٹس ہوا ہے, یہ ضروری نہیں کہ عدالت جو ہے اس کے بعد کاروائی کرے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر جواب آ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہر فرد کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں یہ جو ہے بغیر مشروع طور پر معافی مانگ لے, اور ہم نے دیکھا ہے عام طور پر کہ جب لوگ معافی مانگ لیتے ہیں تو مزید کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینٹ پروسیڈنگ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف والوں کے لیے عدالتوں میں جو نیب میں کیسز آنے والے دنوں میں چلیں گے جو سپریم کورٹ کے حکم ہوا ہے وہ زیادہ سیریس میٹر ہے ان کے لیے.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ اس کے قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے ماہر قانون جسٹس طارق محمود. اس مقدمے کے سیاسی محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں نے سینئر صحافی عارف نظامی سے بات کی اور پوچھا کہ نواز شریف تو پہلے ہی نااہل قرار دیے جا چکے ہیں, اب اس مقدمے کے کس طرح کے سیاسی اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟
میاں نواز شریف خطاب ہے, انہوں نے اس میں جوڈیشری کی اور غالباً فوج کی بڑی توہین کیا, تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کر لیے, تو اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا اس کے میرٹس کیا ہیں کیس کے, اور اگر اس معاملے میں میاں نواز شریف صاحب تو کوئی کافی دیر سے بھی کہتے رہے ہیں, اگر سیفٹی دیکھا جائے تو کل ان کی بیٹی نے بھی کوئی اس قسم کی باتیں بلاواسطہ طور پہ کہی ہیں, تو وہ تو جیسے آپ نے کہا اور اسے اکیڈمک انٹرسٹ ہے کہ نااہل تو وہ پہلے ہی قرار دیے جا سکے ہیں فور لائف.
تو یہ بتائیں کہ اس مقدمے کے کس طرح کے سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟
سیاسی اثرات تو جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ پہلے ہی ڈسکوالیفائڈ ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے کوئی ایسے سیاسی مورکات ہیں, صرف اس سے پتہ نہیں اس کو جو سپریم کورٹ کو اگر خود نوٹس ہی لیا اب, تو یہ انہوں نے جو انڈیویجل کی اگر درخواست پیش رکھی ہے تو سپریم کورٹ میں کیا موقف ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. نارملی تو جو کنٹیمپٹ کے کیسز ہوتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے وہ جس کورٹ کی کنٹیمپٹ ہوتی ہے وہ خود نوٹس دے تو یا کورٹ دے تو کوئی بات آگے بڑھتی ہے.
جی
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرولیس ثابت ہو.
اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو نواز شریف جو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں کیا وہ قانونی اصولوں کے تحت لڑ رہے ہیں یا صرف سیاسی ایشو بنانے کی کوشش میں ہیں؟ وہ
اس کو ظاہر ہے اگر وہ اس کو سیاسی بنائیں گے تو وہ مزید کنٹمپٹ کے مرتکب بھی قرار دیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو قانون کی حد تک لڑتے ہیں تو وہ تو پھر بہت باتیں کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر, پورا یہ کیس ری اوپن ہو سکتا ہے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس قسم کی ریکارڈ آئے گا, اس قسم کی چیزیں وہ ایڈمٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کنٹمپٹ آف کورٹ تو ہے لیکن قانون تو ہے لیکن اس پہ اگر فکری عمل کیا جائے تو میڈیا میں بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو فکری کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آ سکتی ہیں. جس سے
یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کی کوئی طویل مدتی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں رہ سکیں؟
یہ دیکھیں طویل مدت تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, اگر اگلے الیکشن میں ان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ اوور ٹرن بھی کر سکتے ہیں, یہ 62-63 ہے اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بھی اب تو خیر ان کا پی ڈی پی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, جو اگلے الیکشن میں اگر وہ واقعی بہت بڑا تیر مار لیتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ دیکھنے والا بھی ہے کہ سینٹ میں الیکشن کے بعد ان کو اگر میجورٹی مل جائے تو پی ایم ایل ایم کو جو پروپورشنلٹی سیٹنگ اگر دیکھا جائے تو مل جائے گی, اس کے بعد بھی کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں آئین کے اندر یا قانون کے اندر.
ابھی آپ نے مریم نواز کی بات کی تھی, بتائیں کہ جس قسم کے بیانات نواز شریف نے دیے ہیں یا دے رہے ہیں اور جو بیانات مریم نواز نے دیے ہیں ان میں کوئی فرق ہے کیا؟
مریم نواز ذرا احتیاط سے بات کرتی ہیں, لیکن اس دن 25 اگست کو تو مریم نواز شریف نے ذرا زیادہ ڈائریکٹ بات کی تھی, مجھے یاد نہیں کیسے کیا تھی.
یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتا کر لیا اور اس کے فوراً بعد نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ سامنے آ گیا ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟
میرا خیال ہے دونوں کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے ٹائمنگ کا, کیونکہ یہ یقیناً یہ پہلے بھی دائر کردہ درخواست ہے. صرف یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ انہوں نے باہر الیکشن کو دیکھ کے اگلے دن اگر رکھی ہو تو اس کو کوئی عذر نہیں ہے کہ ایسا ہوا.
پاکستان سے یہ تھے سینئر صحافی عارف نظامی. ادھر صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے 120 کے ضمنی انتخابات میں جہاں پیپلز پارٹی کو شکست کا سامنا رہا, وہیں جماعت اسلامی بھی 600 ووٹ پورے نہ کر سکی. لیکن دو نئی سیاسی جماعتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں جنہوں نے قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن ان جماعتوں کے شدت پسند خیالات رکھنے اور اسٹیبلشمنٹ کے آلے کے طور پر استعمال ہونے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی.
شدت پسند خیالات رکھنے والی دائیں بازو کی دو تنظیموں نے نئے ناموں سے پاکستان میں گزشتہ روز ہونے والے ضمنی انتخابات میں شرکت کی, جسے سیاسی مبصرین مستقبل کی سیاست کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ان جماعتوں کے آئندہ عام انتخابات میں ایک اتحاد کی شکل اختیار کرنے کی پیش گوئی بھی کر رہے ہیں. ان میں پہلی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور دوسری ملی مسلم لیگ ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ روز وہ انتخابی حلقے میں موجود تھے اور لبیک پارٹی اور ملی مسلم لیگ کے کیمپوں پر انہوں نے خاصا رش دیکھا.
یہ ہماری دوہری پالیسی کو ظاہر کرتی ہے. دنیا بھر میں رائے ان کے بارے میں کچھ ہے, الٹ ہے. وہ وہاں پہ دہشت گردوں کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ ہمارے ہیرو کے طور پہ پیش کی جا رہے ہیں.
ادھر لاہور میں ہی مقیم ایک اور سینئر صحافی اور شدت پسندی پر کئی آرٹیکلز کے مصنف عامر میر نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ دراصل شدت پسند جماعتوں کو انتہا پسندی سے روک نہیں رہی بلکہ ایسا ظاہر کر رہی ہے اور انہیں سیاسی جماعتیں بنا کر دی جا رہی ہیں تاکہ وقت پڑنے پر ان کا استعمال کیا جا سکے. عامر میر سمجھتے ہیں کہ یہ واحد انتخاب تھا جو نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑا اور جیتا, تو پیغام واضح ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کسی اور طرح اثر کو کم کرے گی. ادھر آزاد امیدوار شیخ اظہر کی حمایت کرنے والی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی ناظم نشر و اشاعت پیر محمد اعجاز اشرفی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی تنظیم اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہتی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابی نشان فراہم نہیں کیا۔
اور یہ ہمارے سارے معاملات سے اور ہماری جو مقبولیت ہے اس سے موجودہ حکومت جو ہے یہ بری طرح خائف ہے، اور اس نے ہمارے علماء مشائخ کو فور شیڈول میں بھی ڈالا ہے اور ہمارے اوپر ناجائز ایف آئی آر بھی درج کی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بند کر دیے ہیں۔
ایک اور آزاد امیدوار یعقوب شیخ نے، جن کی حمایت مذہبی جماعت ملی مسلم لیگ کر رہی تھی، اس بات کو مسترد کیا کہ ملی مسلم لیگ غیر قانونی تنظیم جماعت و دعویٰ کا سیاسی نام ہے۔
ان کی صورتحال یہ ہے کہ خدا واسطے کا بیر انہوں نے پالا ہوا ہے آرمی کے ساتھ، سیاست ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، ہم نے اپنی سیاست کی ہے، اگر غیبی ہاتھ سے مراد آرمی ادارے ایجنسیاں اگر ہمارے پیچھے ہوتی تو ہم یہ سیٹ لے چکے ہوتے۔
ملی مسلم لیگ کے انتخابی کیمپ میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے اس بات پر اگر نواز شریف نریندر مودی کو گھر بلا سکتے ہیں اور جندال کو مری میں سیر کرا سکتے ہیں تو پھر وہ اپنے ملک کی فوج کو سراہ رہے ہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
ادھر صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بم کے ایک دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ دھماکہ پاک افغان سرحد کے قریب ہوا۔ چمن میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب کسٹمز ہاؤس کے قریب سے سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال چمن منتقل کیا گیا۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اختر نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ دھماکے سے زخمی ہونے والے 17 افراد کو اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر اختر کا کہنا تھا کہ زخمیوں میں سے ایک 10 سالہ بچہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک ہے، جن کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر دھماکے کی نوعیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض اطلاعات کے مطابق اس واقعہ کے بعد چمن سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو بند کرنے کے علاوہ سیکورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ چمن کوئٹہ شہر سے شمال میں اندازاً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سرحدی شہر پاکستان اور افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار اور دیگر جنوب مغربی علاقوں کے درمیان ایک اہم سرحدی گزرگاہ ہے۔ چمن میں پہلے بھی بم دھماکوں اور بدمنی کے دیگر واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ ادھر ایران سے متصل سرحدی ضلع کیچ سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئیں۔ کیچ میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ لاشیں ضلع کیچ میں اوشاب کے علاقے تلسر سے برآمد کی گئیں۔ اہلکار نے بتایا کہ مقامی حکام کو اس علاقے میں لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ جب لیویز ہورس کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو انہیں 2 افراد کی لاشیں ملیں۔ اہلکار کے مطابق دونوں افراد کو گولیوں سے مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے۔ دونوں افراد کی شناخت ہوئی ہے، جن کا تعلق ضلع کیچ کے علاقے دمب سے تھا۔ ضلع کیچ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں حالات کی خرابی کے بعد سے بدامنی کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ کمی و بیشی کے ساتھ تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یہاں لندن کے علاقے پارسنز گرین میں جمعے کو ایک ٹرین میں ہونے والے دھماکے کی تفتیش میں پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لیا ہے، جن سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ ان میں سے ایک شخص عراق سے آنے والا پناہ گزین بتایا گیا ہے، جبکہ دوسرا شام سے برطانیہ آیا تھا۔ تفصیل سنیے امبر خیری سے۔
پولیس کی حراست میں لیے گئے افراد میں شام سے آنے والا ایک 21 سالہ شخص اور عراق سے آنے والا ایک 18 سالہ نوجوان شامل ہیں۔ ان دونوں کو سری کے علاقے سنبری آن تھیمز میں ایک بزرگ انگریز جوڑے نے مقامی حکام کے ذریعے فوسٹر چلڈرن کے طور پر اپنے خاندان میں شامل کیا تھا۔ 21 سالہ شامی شخص کو پولیس نے لندن کے مغربی علاقے ہاؤنسلو میں چھاپے میں گرفتار کیا اور اس کا نام یحییٰ فرخ بتایا گیا ہے۔ 18 سالہ شخص کو ڈوور کی بندرگاہ سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ برطانیہ سے فرار ہو کر فرانس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کا نام ابھی نہیں بتایا ہے۔ سنبری کے مقامی کاؤنسلر این ہاوی کا کہنا ہے کہ ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ عراقی نوجوان عراق میں یتیم ہو گیا تھا اور 3 سال پہلے برطانیہ آیا تھا، جب اس کی عمر صرف 15 برس تھی۔ وہ اسی عمر رسیدہ جوڑے کے گھر میں تب سے رہتا رہا ہے جہاں یحییٰ فروغ بھی رہ چکا ہے۔ جمعے کی صبح 8:30 کے قریب لنڈن انڈر گراؤنڈ کی ڈسٹرکٹ لائن کی ایک ٹرین میں ایک پلاسٹک کے شاپر تھیلے میں نصب دھماکہ خیز مواد کا اس وقت ٹرین میں دھماکہ کیا گیا جب صبح کی رش میں اسکول جانے والے چھوٹے بچے بھی ٹرین میں موجود تھے۔ دھماکے اور اس کے بعد شروع ہونے والی بھگدڑ میں بچے سمیت 30 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ آئی ٹی وی نیوز نے سی سی ٹی وی کیمروں کی وہ فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے جس میں سنبری کے اس گھر سے ایک نوجوان کو نکلتے دیکھا جا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اسی شکل کا شاپر ہے جیسے کہ ٹرین میں دھماکہ کرنے والے بم کو رکھا گیا تھا۔ اس فوٹیج پر وقت جمعے کی صبح 7:10 ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہاؤنسلو کے ایک اور پتے کو بھی پولیس نے تفتیش میں شامل کیا ہے اور اس کی تلاشی جاری ہے۔ بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ ہاؤنسلو میں واقع ایک عربی ٹیک اوے چکن ریسٹورانٹ ہے جس کا نام علادین ہے۔ وہاں کے ایک مینیجر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یحییٰ فروغ کئی ماہ تک یہاں کام کرتا رہا۔
یہ تھی امبر خیری۔ فلموں یا سنیما کے ذریعے امن کے قیام کے لیے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں آج 3 روزہ ایشیا پیس فلم فیسٹیول کا آغاز کیا ہے جس میں ایشیا کے مختلف ممالک سے فلم ساز اور ناقدین شرکت کر رہے ہیں۔ امن کے لیے کیا جانے والا یہ منفرد فیسٹیول ہے اور اس میں شریک افراد اکثر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا سنیما کے ذریعے امن لایا جا سکتا ہے۔ اس فیسٹیول کا احوال اسلام آباد سے نامہ نگار موسیٰ یاوری کی رپورٹ میں سنیے جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں 3 روزہ فیسٹیول کا آغاز بڑے ہی پرتپاک انداز میں ڈول کی تھاپ پر ہوا۔ بیرون ملک سے آئے ہوئے فلم ساز بھی پاکستان کے ثقافتی موسیقی سے خوب لطف اندوز ہوئے اور ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ فیسٹیول میں 113 مختلف فلمیں دکھائی جائیں گی جس میں مختصر دورانیے کی دستاویزی فلموں سے لے کر اینیمیٹڈ فلمیں پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان سے آئے ہوئے فلم ساز نے اپنے فلم کے بارے میں بتایا کہ ان کی فلم حقیقی واقعات پر مبنی ہے اور ان کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مختصر فلم عراق کے بارڈر پر یزیدیوں کی داعش سے نبرد آزما ہونے کی داستان تھی۔ جج کے فرائض انجام دینے والے پاکستانی فلم ساز مرتضیٰ چودھری نے بتایا،
یہ انیشیٹو ہے اور ہمیں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ اس ملک میں بڑے آزاد فلم میکرز ہیں جن کو سینما میں شاید اس طرح جگہ نہیں ملتی جس طرح کمرشل فلموں کو ملتی ہے، تو وہ اپنی آرٹ کو دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو اور پوری دنیا میں فلمیں بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہاں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کارا فلم فیسٹیول ہوتا تھا، وہ بھی بائی دا ٹائم ختم ہو گیا ڈیو ٹو سم ریزنس۔ یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اور اب آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال جب یہ کہیں اور ہو رہا ہوگا یہی ساؤتھ ایشیا کے اندر، تو شاید ہمارے فلم میکر زیادہ جائیں اور ہماری فلم زیادہ ہوں وہاں پہ۔
وہ فلم فیسٹیول کے انعقاد سے بہت پر امید دکھائی دے رہے تھے اور انہوں نے فیسٹیول کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا،
اور میں لوگوں سے یہاں ملا ہوں اور جس قسم کی فلمیں ابھی میں نے دیکھی ہیں میں بڑا حیران ہوا ہوں۔ ایران سے فلمیں، انڈیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت سارے اور جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اب بہت زبردست لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک قدم ہے اور ہوپ فل ان شاء اللہ ایسی اور چیزیں ہوں تاکہ ہمارا جو اپنا فلم میکر ہے، ایک بہت بڑی تعداد جو آزاد فلم میکر ہے، ان کو چانس مل سکے۔
انڈیا کے مشہور اداکار پیوش مشرا کا فلم فیسٹیول کے بارے میں کچھ اور ہی کہنا تھا۔
سنیما سے آرٹ فارم سے پیس آ جاتی ہے تو میں تو بڑا خوش رہوں گا، مطلب وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے مجھے سوچنے میں اور پریکٹیکلی کہ پیس جو ہیں آپ کے، مطلب وہ اس کے لیے بہت الگ قسم کی کوششیں ہوتی ہیں۔ سنیما بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن بھی، مطلب آرٹ فارم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی مطلب دماغ پر کافی زور لگانا پڑے گا کہ کس طرح کا سنیما بنے، مطلب کیسا سنیما بنے۔ سمبڈی لائک بجرنگی بھائی جان جیسا وہ ہوا اس طرح سے تو، لیکن بہت ہی ٹیڑھے میڑھے سنیما سے پیس آ جائے تو آئی ڈاؤٹ کہ کمپلیکیٹڈ سنیما سے پیس آ سکتی ہے۔ بہت سی سرل اور بہت ہی انٹرسٹنگ سنیما سے ضرور پیس آ سکتی ہے اگر آ سکتی ہے۔
پیوش مشرا نے فلم فیسٹیول سے زیادہ فلموں کے بننے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا،
اور یہ ٹاپک اچھا ہے کہ جو سنیما فار پیس، اب سنیما فار پیس تو اب اس پہ بنائے بھی لوگ، بنائے بھی پکچر بنائے بھی نا، اس کے بعد میں پھر اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے فلمیں بنانے بھی پڑیں گی۔
اس امن فیسٹیول کے انعقاد سے دنیا کے مختلف ممالک میں امن کے لیے کام کرنے والے فلم سازوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ محمد موسیٰ، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر لاس اینجلس میں منعقد ہونے والے 69ویں ایمی ایوارڈ میں ڈراما سیریز دی ہینڈ میڈل ٹیلز نے روا برس کی بہترین سیریز سمیت 4 اعزازات حاصل کر لیے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔ شروعات ایک صوتی جھلک سے۔
ایمی کو ٹی وی انڈسٹری کا آسکر کہا جاتا ہے. رواں برس ایمی ایوارڈز میں ہینڈ میڈز ٹیل بہترین ڈرامہ سیریز قرار پایا. اس ڈرامے کے ہدایت کار ریڈ مورینو کو بہترین ہدایت کار، الیزابتھ موس کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا. بہترین اداکارہ کا ایوارڈ پانے والی الیزابتھ موس نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا.
میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ہے، یہی میری روزی روٹی ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے میں وہ سب کچھ دکھانا چاہتی ہوں جو عورتوں کے بارے میں ہو. میں یہ سب دیکھنا چاہتی ہوں اور یقیناً ناظرین بھی دیکھنا چاہتے ہیں.
پروڈیوسر بروس ملر نے اس سیریز کی مصنفہ مارگریٹ ایڈورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ دنیا ہمارے لیے تیار کی ہے. ریز احمد، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، ان کو لمیٹڈ سیریز دی نائٹ آف کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا. برطانیہ کے ہی چارلی بروکر کو بلیک میرر کے لیے بہترین لکھاری کا ایوارڈ ملا. جبکہ بہترین ٹیلی فلم کا ایوارڈ سان جونیپیرو کو ملا. برطانوی کامیڈین جان اولیور اور ان کی ٹیم کو تنزیہ پروگرام لاسٹ ویک ٹو نائٹ کے لیے دو انعامات ملے. ایچ بی او کی سیریز بگ لٹل لائز کو لمیٹڈ سیریز کے زمرے میں کئی بڑے ایوارڈز ملے، جن میں بہترین اداکارہ نکول کڈمین قرار پائی، بہترین معاون اداکارہ لورا ڈیرن، بہترین معاون اداکار الیگزینڈر سکارسگارڈ اور بہترین ڈائریکٹر یام مارک ویلی شامل تھے. نکول کڈمین نے ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی کی قوت نے انہیں حیران کر دیا. شو میں جتنی تفریح ہوتی ہے اتنے ہی اس میں مسائل کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. اس شو میں گھریلو تشدد جیسے موضوع پر توجہ مرکوز رہی.
یہ سال خواتین کے لیے بہت اچھا رہا. میں کہتی ہوں کہ خواتین کو اپنی کہانیاں سنانے کے لیے آگے لانا چاہیے.
جولیا لوئس ڈرائیفس کو کامیڈی سیریز ویپ میں بہترین اداکارہ کے انعام سے نوازا گیا. اس سیریز نے اسی کردار کے لیے سب سے زیادہ ایوارڈ کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا. سٹرلنگ کے براؤن نے ڈراما سیریز میں بہترین مرکزی کردار کا ایوارڈ حاصل کیا. یہ گزشتہ 20 سالوں میں پہلا موقع ہے کہ کسی افریقی امریکی نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہو.
بی بی سی کو پتا چلا ہے کہ چین نے ایک بڑے دریا برہم پتر کا ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دیا ہے، جبکہ اس دریا سے جڑے دوسرے ملک بنگلہ دیش کو چینی ڈیٹا مہیا کراتا رہتا ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ چین نے مانسون سے پہلے اسے اس پروجیکٹ کی کوئی انفارمیشن نہیں دی ہے. چین کا جواب ہے کہ وہ ڈیٹا اس لیے شیئر نہیں کر رہا کیونکہ تبت میں اس ہائیڈرولوجیکل اسٹیشن کی مرمت ہو رہی ہے. اس بارے میں میں نے بی بی سی کے ماحولیات کے نامہ نگار نوین کھٹکا سے بات کی.
دیکھیے، ہوا کیا ہے کہ جو چین سے بھارت کو جو انفارمیشن ملنی تھی برہم پتر دریا کے بارے میں،
جی،
کی فلو کے بارے میں، وہ اب بند ہو گیا ہے. اور انڈیا نے بھی یہ کنفرم کیا، چائنا نے بھی یہ کنفرم کیا، لیکن چائنا نے یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں کے جو ہائیڈرولوجیکل اسٹیشنس ہیں ٹبت میں، وہاں کچھ ریپیئرس کے کام چل رہے ہیں، مرمت چل رہی ہے. لیکن ہم نے یہ پتہ لگایا کہ چائنا ایک اور یہ کر رہا ہے لیکن بنگلہ دیش کو ڈیٹا دے رہا ہے. تو اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے، اور ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ جو ان کی جو بیچ جو ڈسپیوٹ ہے، جیسے کہ ڈوکلم میں جو ہوا تھا حال ہی میں، اس کے بعد یہ آیا ہے، تو لگتا ہے زمین کے بعد اب پانی کی باری ہے.
اچھا نوین جی، یہ بتائیں کیا کسی طرح سے چین پر یہ ہے کہ وہ عالمی قوانین کے تحت، انٹرنیشنل لاء کے تحت وہ ڈیٹا شیئر کرے، پابندی ہے کسی طرح کی؟
دیکھیے، انٹرنیشنل آپ جو کہہ رہی ہیں ویسا نہیں ہے. چین جو ہے بائی لیٹرل اگریمنٹس کرتا ہے،
جی،
جو ڈیلیبریٹلی وہ جان بوجھ کر انٹرنیشنل جو اگریمنٹ ہے اس سے باہر رہا ہے. اور انڈیا سے بھی ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے، اور بنگلہ دیش سے بھی، اسی کے تحت یہ شیئر کرتا ہے. اور انڈیا کے حق میں بھی یہی ہے، انڈیا بھی کوئی انٹرنیشنل اگریمنٹ میں اس نے سائن نہیں کیا ہے،
جی،
جو بائیلیٹرل ہے، جیسے کہ پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا نیپال سے یا چین سے، اس طرح کا بائیلیٹرل اگریمنٹس ہے، انٹرنیشنل نہیں ہے.
یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار نوین کھٹکا. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. اسٹوڈیو مینیج کے فرائض یہاں لندن میں انجام دے رہے تھے رابن شٹروڈر، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں، اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
فلسطینی تنظیم حماس فتح کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بم کے ایک دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی کارکردگی بہترین نہ ہونے کی وجہ بیوروکریسی اور بد انتظامی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ اس ضمن میں پہلے ہی ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ فرانس نے متنبہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا خاتمہ مشرق وسطی میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا سبب بنے گا۔ بنگلہ دیش کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ سرکاری کیمپوں سے باہر مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ادھر انڈیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزین ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔